بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. شرعی احکام سے واقف ہونا چاہیے، جہاں جہاں ضرورت پڑے وہاں علماء کرام اور مفتیان عظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، پوچھنا چاہیے، تاکہ علم میں اضافہ ہو اور اللہ تعالی شانہ کی مرضی معلوم ہو. ہمارا علم 5 سال پہلے جتنا تھا اتنا ہی آج ہے، 10 سال پہلے جتنا تھا اتنا ہی آج ہے. تو ایک روٹین والی زندگی بن جاتی ہے، صبح اٹھو، نماز پڑھو، ذکر کرو، تلاوت کرو، اشراق پڑھو، کام پہ چلے جاؤ، دوپہر کا کھانا کھا لو، ظہر پڑھ لو، اور صحیح غلط کا چونکہ احساس نہیں ہوتا، اس لیے ہم اپنے تئیں یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ میں بہت نیک ہوں، دیندار ہوں. حالانکہ زندگی میں ایسے بہت سے کام ہوتے رہتے ہیں جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے. اس لیے حضرات علماء کرام اور مفتیان عظام کی طرف رجوع کرنا چاہیے، معلوم کرنا چاہیے. بہت سے لوگ جو ہیں دینی ذہن کے ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دین ان کی زندگیوں میں رہے، آئے، ان کی زندگیوں میں دینی ترقی ہو، مگر شیطان ان کو علماء کی مجلسوں میں نہیں بیٹھنے دیتا، علماء کی صحبتوں میں نہیں بیٹھنے دیتا، کسی نہ کسی بہانے سے گھر لے جاتا ہے. بلکہ بعض حضرات تو اس کو تضیع وقت سمجھتے ہیں کہ یہ وقت کا ضیاع ہے، یہ درس قرآن، یہ درس حدیث، یہ علماء کی مجلسیں، اس میں کیا لینا ہے، اس میں کیا رکھا ہے، اس سے دین میں کون سی ترقی ہوتی ہے، وہ ایسا سمجھتے ہیں. حلال حرام کا معلوم ہو جانا یہ کتنی بڑی ترقی ہے دین میں، کہ معلوم ہو جائے کہ یہ حلال ہے، معلوم ہو جائے کہ یہ جائز ہے، معلوم ہو جائے کہ یہ حرام ہے، معلوم ہو جائے کہ یہ ناجائز ہے. یہی تو سب سے پہلی سیڑھی ہے کہ آدمی کو معلوم ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں کرنی چاہیے یا یہ چیز مجھے کرنی چاہیے. جب یہ علم ہوگا تو آگے پھر ترقی ہوگی. مگر شیطان جو ہے وہ روکتا ہے اور علمی ترقی نہیں ہونے دیتا، جاہل رکھتا ہے. اس لیے کہ جب تک کوئی جاہل رہتا ہے اس کے اوپر شیطان کا وار بہت جلدی چلتا ہے، اور شیطان ایسے لوگوں کو غلط غلط کام کرا سکتا ہے. جاہل جاہل آدمی کو جدھر لے جائے شیطان ادھر چلا جاتا ہے، اسے صحیح غلط میں تمیز نہیں ہوتی. اس لیے علم کو بڑھانا چاہیے. جہاں کہیں آپ کو تھوڑا سا بھی شبہ ہو جائے کسی چیز میں، کوئی کھٹک دل میں پیدا ہو جائے، تو علماء کو پوچھو. اور علماء سے مراد میری اچھے علماء، یعنی وہ علماء جو دین کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور جو علمی کاموں میں لگے ہوئے ہیں، جو اکیڈیمیکلی مضبوط ہوں، اور اس کے ساتھ جو ہے ان کی صحبتوں میں بھی بیٹھو. اور تیسری چیز، اچھے اچھے علماء کی کتابیں پڑھو. اور کتابیں پڑھنے میں بھی یہ خیال رکھو کہ ہماری جو استعداد ہے اس کے مطابق کتابیں پڑھو، ایسے ہی اپنے شوق سے نہیں. مثلا بہت سے لوگ جو ہے ایک دم سے ان کو شوق ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ مولانا روم رحمتہ اللہ علیہ کی مثنوی پڑھنا چاہتا ہوں، تو دکان میں سے انگلش میں یا اردو میں خرید لیتے ہیں. اب بھائی اپنا ذرا معیار بھی تو دیکھیے کہ تصوف کا الف با تاسا معلوم نہیں ہے اور مثنوی مولانا روم لے کر کے بیٹھ گئے. تو اس میں بھی پوچھو علماء کو کہ آپ مجھے جانتے ہیں، میں آپ کی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، آپ مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے. اور شروع شروع میں بیسک کتابیں پڑھنی چاہیے جس میں بہت کچھ ہے، جیسے مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی اصلاحی خطوبات ہیں، اصلاحی مجالس نہیں، اصلاحی خطوبات. उसमें बहुत कुछ है, 20-25 जिल्दों में छप गई है, उसमें मुआशरत और मुआमलात वगैरह की लाइन से बहुत मुफीद बातें हैं। और इसके अलावा जो है मारिफुल हदीस है हजरत मौलाना मंजूर नौमानी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की। इसके अलावा उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डॉक्टर अब्दुल्हई आरिफी रहमतुल्लाह अलैह की। तो इस तरह की किताबें, फिर जो है दीन की फिक्र अपने अंदर पैदा करने के लिए फजाइल सदाकात है, तो इस किस्म की किताबों को पढ़ो, फजाइल सदाकात भी हो साथ में इस्लाही खुतुबात भी हो, उसवे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हो और मारिफुल हदीस भी हो, एक पूरा मजमूआ है, साथ पढ़ेंगे तो उलूम बढ़ेंगे, अहकाम मालूम होंगे, सुन्नतों का इल्म बढ़ेगा, फिक्र आखिरत बढ़ेगी। तो इल्म बढ़ाना चाहिए किताबें पढ़कर। अगर कोई ऊपर के लेवल का आदमी है, जरा कुछ सूझबूझ है उसे और तफसीर देखना चाहता है, तो उसे फिर मारिफुल कुरान देखनी चाहिए मुफ्ती मोहम्मद शफी साहिब रहमतुल्लाह अलैह की। तो बहरहाल ये किताबें हैं, तो इल्म बढ़ाओ, बस ये बार बार एक बात मैं कहता रहता हूँ, इल्म बढ़ाओ। जहालत बहुत आम है और जहालत की वजह से जो है बहुत गलत फहमियां हैं, जहालत की वजह से सही गलत में तमीज नहीं हो सकती, रसूम रिवाज में हम बह जाते हैं, जहालत की वजह से हम जो है वो जिद्दत पसंदी के और मॉडर्निज्म के शिकार हो जाते हैं, जहालत की वजह से हम बिदतों के शिकार हो जाते हैं, जहालत की वजह से नजरियात हमारे बदल जाते हैं, इल्म के न होने की वजह से सही गलत की हमें तमीज नहीं होती। तो ये उलमा की सोहबतों में बैठो, ये यूट्यूब वगैरह से इल्म हासिल नहीं होता, उलमा के पास जाकर बैठो। ये इंटरनेट वगैरह किसके लिए है कि भाई जैसे घरों में औरतें रिसीवर से सुनती हैं, तो रिसीवर सिस्टम न हो तो इंटरनेट से सुन ले। ऐसी जगहों पर औरतें रहती हैं कि जहां तक उलमाए हक्का तक उनकी रसाई नहीं है, ऐसे बाकायदा और बाजाबता पर्दे के जरिए इल्म वो हासिल नहीं कर सकती, तो फिर इंटरनेट के जरिए एक मजबूरी के दर्जे में। हम मर्द जो है ऐसी जगहों में रहते हैं जहां उलमा मौजूद है, मस्जिद के अंदर दुरूज होते हैं, हमें इन सब इंटरनेट वगैरह की क्या जरूरत है, हमें डायरेक्ट वहां जाकर के बैठ कर के इल्म हासिल करना चाहिए, मस्जिद में बैठ कर मस्जिद का रूहानी माहौल, फिर सीना बसीना सीने से सीने में मुंतकिल हो रहा है, फिर जो सिखा रहा है वो अगर नेक आदमी है मुत्तकी है तो उसकी सोहबत का फायदा, अगर वो इतना नेक नहीं है तो पता नहीं और कितने नेक लोग आए हुए हैं उनका फायदा। ये सब अपनी जगह पर चीजें हैं कि सीना बसीना इल्म, अगर सीना बसीना जरूरी न होता सीना बसीना, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो बड़े बड़े मौजजात दिए गए थे, बड़े बड़े मौजजात, और आपको पूरे आलम के लिए नबी बनाकर भेजा गया था, तो अल्लाह ताला शान हो उन्हें उनसे फरमाते कि मक्का मुकर्रमा में किसी पहाड़ी पर तू खड़ा हो जा और खड़े होकर के ऐलान कर, मैं पूरी दुनिया में तेरी आवाज पहुंचा दूंगा, इसलिए कि मैंने तेरे सारे जहान के लिए नबी बनाकर भेजा है। मगर ऐसा नहीं हुआ, सारे जहान में दीन को फैलाया, कैसे फैलाया, सीना बसीना फैलाया, कि इल्म मुंतकिल हुआ सहाबा में, वहां से मुंतकिल हुआ ताबीन में, वहां से मुंतकिल हुआ तबा ताबीन में, और ऐसा करते 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 अल्लाह ने आज पूरे आलम में दीन को फैलाया, आपके दीन को आलमी बनाया, मगर सीना बसीना रेडियो के जरिए टीवी के जरिए फोना चीज के जरिए फोना चीज के जरिए ये नहीं किया। असल जो इल्म हासिल होता है वो सीना बसीना, इल्म असल हासिल होता है सीना बसीना, रूहानियत हासिल होती है सीना बसीना। इसीलिए ये सिलसिला आज तक चला रहा है कि मदरसे में लोग आते हैं बैठते हैं जानवी तलम मुस्तह करते हैं और फिर जो है उनको फैज मिलता है। इसी वजह से जितने दीनदार लोग आपको नजर आए, आज मुस्लिम ममालिक में टीवी पर बहुत चैनल है जिनके ऊपर इस्लाम के प्रोग्राम्स होते हैं, रेडियो पर बहुत सारे हैं जिस पर इस्लामिक प्रोग्राम्स हैं, जितने दीनदार लोग हैं आप उनसे पूछिए कि आप दीनदार कैसे बने, टीवी पर प्रोग्राम देखकर आपकी जिंदगी में दीन कैसे आया, रेडियो के जरिए आया, वो यही कहेंगे कि मैं तबलीग जमात में गया था वहां से दीन आया, वो ये कहेंगे कि फुला खानका में गया था वहां से दीन आया, वो ये कहेंगे कि फुला शेख की सोहबत में बैठता था वहां से दीन आया। एक है मालूमात का बढ़ जाना और दूसरा है इल्म के नूर का सीने में उतरना। इल्म का नूर सीने में उस वक्त उतरेगा जबकि ऐसे सीने के सामने बैठेंगे जिसके अंदर नूर है। तो इसलिए वे इल्म को बढ़ाओ। علم کو خوب بڑھاؤ, علم کو خوب بڑھاؤ. علماء کے پاس بیٹھو, مسجدیں بھی اس سے آباد ہوں گی جب آپ علماء کے پاس بیٹھیں گے. پھر یہاں سے گھر جا کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنتیں زندہ کرو. گھر جا کر کے یہاں جو کچھ سنو اس میں سے جتنا یاد ہے گھر میں بیوی کو بچوں کو بٹھا کر کے ان کو سمجھا, عورتوں کے سامنے یہ بات رکھو کہ آج ہم نے یہ سنا. آپ کا سبق بھی پکا ہوگا, آپ کی معلومات بھی بڑھے گی. اس فکر سے جب آپ سنیں گے کہ مجھے گھر جا کر کے سنانا ہے تو آپ بھی یہاں دھیان سے سنیں گے, پوری ترتیب ذہن میں ایک بٹھائیں گے, وہاں گھر جا کر کے آپ بات کریں گے, بچے آپ کی طرف متوجہ ہو کر سنیں گے, ان کی توجہ بڑھے گی. جب مذاکرہ کریں گے آپ آپس میں تو سب کی ایک دوسرے پر نظر ہوگی کہ فلاں بات جو گزشتہ کل کہی گئی تھی وہ عمل میں ہے یا نہیں, ان کے عمل میں ہے یا نہیں. ہم جب بولیں گے تو ہمیں بھی احساس ہوگا کہ کل رات ان کو بٹھا کر کے میں نے یہ سنت سمجھائی تھی, اب اگر وہ سنت کے خلاف میں کروں گا تو کہیں بچوں پر برا اثر تو نہ ہو. اس کے بڑے فوائد ہیں. اس سے علم جو ہے عام ہوگا, علم کا ایک شوق بڑھے گا, علم کی مٹھاس گھر میں آئے گی, علم کی لذت نصیب ہوگی. یہ صرف سن کے ہم چلے جاتے ہیں یہ کافی نہیں ہے. تو ایک تو یہی علم بڑھاؤ. اب یہاں پر دیکھو, حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اسکول کے ماسٹر تھے, ٹیچر تھے, مگر حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ان کا تعلق ہوا, اور تعلق ہونے کے بعد ان کا تزکیہ ہوا. جب تزکیہ ہوتا ہے دل کا تو پھر فکر آخرت اعلیٰ درجے کی نصیب ہو جاتی ہے, پھر وہ معاملات معاشرت ہر چیز کا لحاظ رکھتا ہے. تو اپنے مہمان سے جب مہمان نے یہ کہا کہ میں مسجد میں سوؤں گا, تو گرمی کے ایام تھے تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر رات کو گرمی لگے تو مسجد کے پنکھے استعمال کر لینا. دیکھو یہ مسئلہ جانتے تھے, شریعت سے واقف تھے, اس لیے یہ گفتگو کی اپنے مرید کے ساتھ کہ اگر تمہیں گرمی محسوس ہو تو پنکھا مسجد کا استعمال کر لینا. اور پھر اس کی وجہ بھی بتلائی, اس لیے کہ ہمارے ایک تعلق والے ہیں وہ بل دے دیتے ہیں, مسجد میں الیکٹریسٹی جتنی استعمال ہوتی ہے اس کا بل وہ دے دیتے ہیں, اور ہمارا ان سے معاملہ ہو گیا ہے, انہوں نے ہمیں اجازت دے دی ہے کہ تمہارے مہمان آ کر مسجد کی الیکٹریسٹی استعمال کریں تو اس کے بھی پیسے میں دے دوں گا. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ مسجد میں یہ الیکٹرک ہے, گیس ہے, اور مسجد کی دوسری جو چیزیں استعمال کی ہوتی ہیں, یہ الیکٹرک گیس جو بھی پاور جو استعمال ہوتا ہے, تو عرف میں مسجد کب کھلتی ہے کب بند ہوتی ہے اس کے مطابق جتنی دیر تک مسجد کھلی ہے اس وقت تک استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر یہ کہ 8:15 عشاء کی نماز ہوتی ہے, عشاء کی نماز کے بعد جو ہے وہ آدھ گھنٹہ لگے گا عشاء پڑھنے میں, تو 9:45 ہوں گے, اس کے بعد کوئی درس قرآن ہوتا ہے تو آدھ گھنٹہ 9:45 اور ہو جائے گا, تو یہ 9:45 تک کوئی 2 رکعت نفل ادھر پڑھ رہا ہے ادھر, اور تقریباً 9:50 تک میں مسجد ختم ہو جاتی. اب 9:50 کے بعد کوئی مسجد میں بیٹھ کر 12:00 تک 1:00 تک مسجد کی لائٹ استعمال کرنا چاہے تو اسے اپنے خرچے سے کرنا پڑے گا. وہ فکر کرے اپنی کہ اپنے خرچے سے. اسی لیے اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں آخری عشرے کے 10 دن کے اعتکاف, وہ 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھنے والے لوگ بھی پیسے ڈال کر جاتے ہیں مسجد میں, اس لیے کہ ہم نے 24 آور مسجد کا استعمال کیا ہے. ہماری یہ تبلیغ جماعتیں مسجدوں میں جاتی ہیں تو ان کا اصول ہے کہ مسجد سے جس وقت نکلتے ہیں 2 دن 3 دن 4 دن کے قیام کے بعد, تو یہ 20 پاؤنڈ 25 پاؤنڈ پتہ نہیں آج کل کیا ہے, مگر آپس میں سب نکالتے ہیں اور نکال کر اس مسجد کو دیتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مسجد میں 5 وقت کی نمازوں کے اوقات میں الیکٹریسٹی استعمال کرنی ہے, 5 وقت کی نمازوں کے اوقات میں ہیٹر استعمال کرنا ہے, پانی استعمال کرنا ہے. اب یہ پورے 3 دن قیام کیا تو 24 آور مسجد ان کے استعمال میں رہی, تو اس وجہ سے یہ مسجد کے پیسے دے کر جاتے ہیں. تو یہ تبلیغ جماعت ہماری جو ہے یہ چونکہ علماء کی سرپرستی میں ہے, بڑے بڑے علماء اس کی سرپرستی فرماتے ہیں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شروع فرمایا تھا, وہ سارے اکیڈیمکس ہیں, آج بھی بڑے بڑے علماء ہیں نظام الدین میں جو اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں, امت کے بڑے علماء میں ان کا شمار ہوتا ہے, اہل علم ہے ماشاء اللہ. تو اس وجہ سے وہ اوپر سے اصول ایسے بناتے ہیں کہ جو شریعت کے احکام پر مشتمل ہوتے ہیں. تو انہیں کہتے ہیں کہ بھائی کسی بھی مسجد میں جاؤ تو پیسے, یہاں جتنے ہمارے تبلیغ جماعت کے ساتھی ہیں وہ آپ کی میری تصدیق کریں گے کہ کسی بھی مسجد میں جاتے ہیں تو مفت میں نہیں نکل جاتے بلکہ مسجد کو چندہ دے کر جاتے ہیں. معتکفین اعتکاف میں جاتے ہیں تو اعتکاف کے مسائل کی کتاب ہوتی ہے, اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی معتکف جو ہے چونکہ زائد الیکٹریسٹی اور زائد گیس کو استعمال کرتا ہے مسجد میں رہ کر, اس لیے وہ کچھ نہ کچھ مسجد کو پیسہ دیتا ہے. تو یہ جو ہے زائد استعمال کرنا, تو حضرت چونکہ اس مسئلے سے واقف تھے اور وہ مرید بھی شاید مسئلے سے واقف ہوگا, تو حضرت نے سوچا کہ یہ بیچارہ رات کو گرمی میں پریشان ہوگا کہ میرے لیے تو یہ استعمال کرنا صحیح نہیں ہے اپنے وقت میں. تو حضرت نے اس سے کہا کہ رات کو اگر گرمی لگے تو پنکھے کا استعمال کرنا, اس لیے کہ میرے ایک چاہنے والے ہیں وہ پوری مسجد کا بل بھرتے ہیں اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی ہے کہ ان پنکھوں کو اور ان لائٹوں کو تم تمہارے مہمان کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اس لیے کہ بل میں بھر دیتا ہوں. دیکھیں یہ ہے ایک شرعی مزاج, دینی مزاج. صرف نمازیں پڑھ لی, لمبی لمبی تسبیحات پڑھ لی, تلاوت بہت کر لی اور باقی معاملات میں چوپٹ, تو قیامت کے دن اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے تو لینے کے بجائے دینے پڑ جائیں گے. اس لیے بار بار اب دیکھو آج آپ حضرات یہاں نہ آتے یہ مسئلہ آپ کو معلوم نہ ہوتا. بہت ممکن ہے کہ ہمارے دعوت و تبلیغ سے تعلق رکھنے والے بہت سے بھائی جو یہ عمل کر رہے ہوں گے ان کو اوپر سے سکھایا گیا تھا اس لیے, مگر ان کو وجہ معلوم نہ ہو کہ ہم یہ کیوں کرتے ہیں, ان کو یہ شاید وجہ معلوم نہ ہو. تو اس وجہ سے اس طرح بیٹھتے ہیں جب علماء کی مجلس میں, ایسی مجلسوں میں جہاں اہل علم کی باتیں سنائی جاتی ہے دینی ذہن رکھنے والوں کی, تو اس میں ہمارا فائدہ ہوتا ہے. تو بھائی علم کو بڑھاؤ اور علم کو بڑھا کر اس کے مطابق عمل کرو. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے.
تواضع کا عقلی طور پر کون سا درجہ حاصل کرنا ضروری ہے؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل میں اس قدر تواضع کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ اپنے کو اس قدر حقیر جانے کہ میلے کچیلے کپڑوں والا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہو اس کے ساتھ عقلی طور پر معانقہ کرنے کو دل میں عار محسوس نہ کرے, یعنی بے ساختہ طور پر اس کے سینے کے ساتھ چمٹنے کو دل چاہے کہ میں تو اس سے بھی حقیر ہوں.
یہ ہم کہتے ہیں نا کہ بھائی تواضع تو ہمبلنس, تواضع تو تواضع جو ہے یہ دل کا ایک خلق ہے, یہ دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. اور جب تواضع پیدا ہو جائے گی تو پھر کبر ختم ہو جائے گا, اور جس دل میں کبر ہوگا پرائیڈ اور ایروگنس تو وہاں تواضع ہیومیلٹی اور ہمبلنس نہیں ہوگا. ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ دونوں جمع ہو جائے, دونوں جمع, جیسے 80% تکبر ہے اور 10% تواضع, محنت کرتے کرتے وہ 20% ہو جائے, پھر 50% ہو جاوے, پھر 60% ہو جاوے, تو ایسا ہو سکتا ہے. تو یہ تواضع ہمبلنس ہیوملٹی, اپنے آپ کو کمتر سمجھنا, دوسروں کو اپنے سے افضل سمجھنا, اور تکبر اپنے آپ کو بڑا سمجھنا, دوسروں کو اپنے آپ سے کمتر سمجھنا, اور یہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے, یہ بری بیماری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر کبر ہو. لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر, ایک دانے کے برابر جس کے دل میں کبر ہو, بڑائی ہو, اس وقت تک وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یعنی ایسا شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ جو کبر ہے اس کی وجہ سے پھر دل یہ چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگوں میں میری واہ واہ ہو, لوگوں میں میری شہرت ہو, اس کی وجہ سے پھر حسد شروع ہو جاتا ہے کہ یہ مجھ سے بڑا کیوں ہے, یہ مجھ سے اچھی تلاوت کیوں کر لیتا ہے, یہ مجھ سے اچھی تقریر کیوں کر لیتا ہے, یہ مجھ سے زیادہ مال والا کیوں ہے, اس کی عزت زیادہ کیوں ہے, اس لیے کہ مجھ سے بڑا کوئی نہیں رہنا چاہیے، سب سے بڑا مجھے رہنا چاہیے، یہی تجھ کو دھن ہے، رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی ہو فیشن نرالا، کہ میں سب سے اچھا ہر چیز میں ہونا چاہیے، تو پھر یہ اندر حسد آ جاتا ہے، جیلسی، پھر اسی کی وجہ سے غصہ آتا ہے، غصے کی وجہ سے جو ہے دل میں پھر حقد اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی لیے ارباب معرفت نے اور صوفیاء کرام نے کبر کو ام الامراض لکھا ہے، کہ بیماریوں کی جڑ ہے، ساری روحانی بیماریوں کی جڑ، ساری روحانی بیماریوں کی جڑ ہے کبر، اور یہ سب سے اخیر میں نکلنے والی بیماری ہے دل سے، آخر ما یخرج من قلب السالک حب الجاہ، یہ بڑا بننے کی جو خواہش ہے یہ سب سے اخیر میں نکلتی ہے، اور اسی کی وجہ سے شیطان بھی مردود ہوا، اس بڑائی کی وجہ سے، کہ میں بڑا اور آدم چھوٹا، میں آدم سے سپیریئر اور آدم مجھ سے انفیریئر، اسی کی وجہ سے وہ راندے بارگاہ الہی ہوا اور اسے وہاں سے نکالا گیا۔ تو یہ جو چیز ہے کبر، اس کو نکالنے کی فکر کرنی چاہیے، اور اس کا علاج ہی یہ تزکیہ ہے، تزکیہ، اپنے دل کو بہت زیادہ ذاکر بنایا جائے، کسی شیخ کی رہنمائی میں ذکر کرتے کرتے اور اپنے احوال کسی شیخ کے سامنے بیان کیے جائیں، اور ایسے لوگوں کی مجلسیں اختیار کی جائیں جن لوگوں کے دلوں میں تواضع ہے، بالخصوص اپنے شیخ کی مجلس، اس کے پاس بیٹھا جائے، تو اس سے جو ہے اس کا علاج ہوتا ہے۔ اور جب علاج ہو جاتا ہے اور کبر نکل جاتا ہے اور اس کی جگہ پر تواضع آ جاتی ہے، تو پھر دنیا میں مزے ہی مزے ہیں، اس لیے کہ جس کے دل میں تواضع آ جاتی ہے اس کی اتنی ترقی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ خود اسے ترقی کی معراج تک پہنچاتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے اللہ رفعت عطا فرماتے ہیں، اور اللہ جب کسی کو رفعت عطا فرمائے اسے کون گھٹا سکتا ہے۔ ومن تکبر وضعہ اللہ، اور جو شخص تکبر کرتا ہے اور بڑا بنتا ہے وہ بہت نقصان میں، اس لیے کہ اللہ اسے گراتے ہیں اور اللہ اسے گھٹاتے ہیں۔ تو اللہ تعالی شانہ جو ہے وہ تواضع کے اوپر بڑی بڑی ترقیوں کے دروازے کھولتے ہیں، اور تکبر کے اوپر بڑی بڑی ہلاکتوں کے دروازے کھولتے ہیں۔ اس لیے اپنے اندر تواضع لانی چاہیے اور تکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے۔ مگر یہ چیز ایسی ہے کہ اول تو یہ کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میرے اندر تکبر ہے، جو بھی متکبر ہوگا وہ یہی سمجھتا رہے گا کہ میرے اندر تکبر نہیں ہے، یعنی قبول ہی نہیں کرواتا۔ بھائی کوئی پراؤڈ اور آروگنس آدمی آج تک آپ کو ایسا ملا جو یہ کہے کہ آئی ایم ویری پراؤڈ اینڈ آئی ایم ویری آروگنٹ؟ کوئی نہیں کہے گا آپ کو، کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میرے اندر تکبر ہے۔ تو تکبر اول تو یہ کہ پتہ نہیں چلتا، اس لیے کسی شیخ کی صحبت اور کسی شیخ سے بہت قریب کا تعلق بہت ضروری ہے، تاکہ اسے نظر آئے کہ اس کے اندر کبر ہے، اور پھر شیخ کے ساتھ تعلق بھی ایسا رکھو کہ شیخ کو آپ کے سامنے اس کا اظہار کرنے میں تامل نہ ہو۔ بہت سے لوگ جو ہیں بیعت بھی ہو جاتے ہیں اور شیخ کا انتخاب بھی کر لیتے ہیں، میں کوئی تعلق نہیں، اور اگر تعلق ہے تو ایسا تعلق رکھتے ہیں کہ کنارے کنارے سے ہم رہے، ہمیں کچھ کہے نہیں، ہمیں چھیڑ چھاڑ نہ کرے، ہمارے نفس پر کوئی زد نہ آئے، یعنی ہم تعلق تو رکھنا چاہتے ہیں، کیا وجہ ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، مگر اصلاح نفس کے لیے نہیں۔ تو ایسا تعلق رکھتے ہیں بالکل کنارے کنارے کا، کہ بیٹھتے بھی ہیں مگر نہیں بھی بیٹھتے، آتے بھی ہیں مگر نہیں آتے، سبمٹ بھی کرتے ہیں مگر سبمٹ نہیں کرتے، یعنی اس طرح رہتے ہیں کہ تعلق بہت رکھتے ہیں مگر شیخ کو یہ تأثر دلاتے ہیں کہ کچھ بھی بولنے سے پہلے ذرا خیال کرنا۔ تو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے ایسے مریدوں کے بارے میں کہ وہ مرید کس کام کا، اور اسے مرید ہم کہیں کیوں، کہ جس کو کچھ کہنے سے پہلے شیخ کو سوچنا پڑے کہ کہوں کہ نہ کہوں، وہ اولاد کس کام کی، کہ جسے کچھ کہنے سے پہلے باپ کو سوچنا پڑے کہ میں کہوں یا نہ کہوں, اسے اولاد کون کہے گا, اسے بیٹا کون کہے گا, اسے بیٹی کون کہے گا, کہ جسے کچھ کہنے سے پہلے سوچنا پڑے. تو شیخ اگر ایسے مرحلے پر آ جائے کہ مرید اسے یہ تأثر دلائے کہ کہوں یا نہ کہوں, کہوں یا نہ کہوں, کہوں یا نہ کہوں, یہ مرید ہونا نہ ہونا برابر ہے. اس طرح اوپن بک ہو کر کے رہنا چاہیے اور اتنا گہرا تعلق پیدا کر دینا چاہیے کہ شیخ جس وقت جو چاہے کہہ سکے, تب جا کر کے اصلاح ہوگی. اس لیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھئی تھوڑا بہت جو کچھ نفع ہو رہا ہے ہو رہا ہے, چلو بھئی اگر کچھ کہنے گئے اور بالکل ہی مسجد سے دور ہو گیا, بالکل ہی آنا جانا بند کر دیا, تو جتنا نفع ہو رہا ہے وہ بھی جائے گا. تو اس وجہ سے وہ احتیاط کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ دل میں اگر برا خیال آ گیا شیخ کے بارے میں, یہ بھی مضر ہوتا ہے. تو اس طرح رہنا چاہیے اپنے شیخ کے ساتھ. تو یہ تکبر ان بیماریوں میں سے ہے جو مخفی رہتی ہے خود متکبر پر. دوسروں کو تو سب کو نظر آتا ہے, پوری دنیا کو نظر آتا ہے کہ یہ ایروگنٹ ہے, یہ پراؤڈ ہے, مگر اس کو خود کو نظر نہیں آتا. تو اس لیے جس سے ہم مرید ہیں اس کے ساتھ ہمارا خط و کتابت بھی ہو. کوئی چیز ہو جاوے کہ فلاں چھوٹی سی بات گھر میں ہوئی اور میں بیوی کے اوپر بہت سخت غصے میں آ گیا, بچوں کے ساتھ میرا ایسا معاملہ ہو گیا, فلاں میں یوں ہو گیا, زبان سے گالی نکل گئی, فلاں پر ہاتھ اٹھ گیا, اس سے شیخ کو معلوم ہوتا ہے کہ بیماری کیا ہے. اپنے احوال کو بتلانا, شیخ کو اپنے احوال بتلاتا رہے مرید, یہ بہت ضروری ہے. شیخ کے سامنے احوال آتے رہیں, اور شیخ اگر کوئی بات کہے کہ یہ کرو وہ کرو ایسا کرو یہ جو کہے اس پہ عمل کرو, جو کہے اس پہ عمل کرو. روحانی بیماریوں کے علاج کا یہی طریقہ ہے. روحانی بیماریاں معلوم ہوتی ہیں دو طریقے سے, ایک تین طریقے سے. ایک تو ذکر اللہ کی کثرت سے. جو ذکر اللہ کا اہتمام کرے گا, جیسے یہ کمرہ ہے تو اس کمرے کے اندر اگر کوئی گندگی ہوگی تو لائٹ چالو کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا. تو اگر آپ کینڈل, ایک کینڈل جلائیں گے اتنے بڑے کمرے میں تو دو تین چیزیں نظر آئیں گی, دو کینڈل جلائیں گے تو چھ چیزیں نظر آئیں گی, تین کینڈل جلائیں گے تو دس چیزیں نظر آئیں گی, اور اگر ایک بلب جلائیں گے تو بیس چیزیں نظر آئیں گی, ایک ٹیوب لائٹ جلائیں گے تو تیس چیزیں نظر آئیں گی, اور اس طرح پوری مسجد کے اندر آپ لائٹ ہی لائٹ جلا دے تو آپ کو چھوٹا سا تین کا بھی نظر آ جائے گا. تو دل کے اندر یہ جو روگ ہے وہ ہمیں نظر اس لیے نہیں آتے کہ دل میں اندھیرا ہے غفلت کا. تو اس غفلت کے اندھیرے کو دور کرنے کے لیے ذکر کی روشنی جلاؤ. تو ذکر کی روشنی جب پہلے کینڈل کی شکل میں ہوگا تو کچھ کچھ نظر آئے گا کہ ہاں یار میرے اندر تو کچھ گڑبڑ ہے, پھر اور وہ بڑھے گی تو اور گڑبڑ نظر آئے گی, اور بڑھے گی تو اور گڑبڑ نظر آئے گی, اور بڑھے گی تو اور گڑبڑ نظر آئے گی. تو ذکر اللہ کی برکت سے ہمارے اندر جو عیوب ہے وہ نظر آئیں گے. دوسرا, اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے نظر آئے گی ہماری برائیاں. کیوں؟ اس لیے کہ جو مرید اپنے شیخ کے پاس عظمت کے ساتھ بیٹھتا ہے, محبت کے ساتھ بیٹھتا ہے, عقیدت کے ساتھ بیٹھتا ہے, طلب کے ساتھ بیٹھتا ہے اور محتاج بن کر بیٹھتا ہے, تو شیخ کا دل اس کے لیے آئینہ بن جاتا ہے اور اس دل میں اسے اپنی شکل نظر آتی ہے. تو جب وہ اس کی صحبت میں جا کر کے بیٹھتا ہے تو وہاں بیٹھے بیٹھے اس کو اپنے عیوب نظر آتے ہیں. حضرت مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمت اللہ علیہ جب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئے, تو حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کے درمیان عمر کا اتنا فرق نہیں تھا, اور حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاگرد تھے حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے. تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ حیات ہیں, اور حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ بھی پایا, اور تھانہ بھون گئے اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں بھی بیٹھے, مگر پھر بھی بیعت ہونے کے لیے آئے حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے. تو اس زمانے میں شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان دو بڑے آفتاب اور مہتاب کے سامنے ایک چھوٹے ستارے تھے. گو باطن میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے تھے, مگر بہرحال یہ دو بڑے تھے اس زمانے میں. مگر اس وقت ابھی مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیعت ہونے کے لیے آئے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کانسیپٹ کو سمجھتے تھے. آج کل ہمارا حال یہ ہے کہ کوئی بڑا نام ہونا چاہیے, بڑا نام کہ ایسا ہو کہ ہاں بھائی فلاں صاحب کے ہم مرید ہیں, چاہے پھر زندگی بھر اس سے ملاقات نہ ہو, چاہے پھر زندگی بھر اس سے افادہ استفادے کا موقع ہمیں نہ ملے, چاہے پھر زندگی بھر بولنے کی پوچھنے کی سننے کی نوبت نہ آئے, ہو جاتے ہیں بیت اور پھر جو ہے کافی افسوس ملتے رہتے ہیں پوری زندگی. کمپیٹیبلٹی ہو, محبت ہو, عقیدت ہو, فائدہ اٹھا سکتے ہو, سب سوچ سمجھ کر کے بیت ہونا چاہیے. تو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ابھی تو اکابر زندہ ہے, ان سے بیت ہو جاؤ. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہے, مگر وہ کہتے رہے کہ آپ ہی سے بیت ہونا ہے. حضرت فرماتے رہے کہ نہیں, یہ بڑوں میں سے کسی سے بیت ہو جاؤ, نہ آپ ہی سے بیت ہونا ہے, بڑوں میں سے کسی سے بیت ہو جاؤ. بالآخر مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت اصل میں بات یہ ہے کہ میں حضرت مدنی کے پاس بھی جاتا ہوں, حضرت تھانوی کے پاس بھی جاتا ہوں رحمۃ اللہ علیہما, تو ان کی مجلس میں مجھے بہت روحانیت محسوس ہوتی ہے. میں جب وہاں بیٹھتا ہوں مجھے بہت روحانیت محسوس ہوتی ہے, اللہ والے ہیں دونوں, مگر ان کی مجلس میں جب میں بیٹھتا ہوں تو مجھے میرا کوئی عیب نظر نہیں آتا, اور جب آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو میرے عیب کھلنے شروع ہو جاتے ہیں کہ محمود تیرے اندر یہ ہے, محمود تیرے اندر یہ برائی ہے, محمود تیرے اندر یہ برائی ہے. تو یہ میرے لیے سائن اور علامت ہے کہ اللہ میری اصلاح آپ کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں, اس لیے کہ آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہوں تو میرے سامنے میرے عیوب کھلتے ہیں. تو اصل میں کسی مرید کے عیوب کسی شیخ کی اس کے شیخ کی مجلس میں کھلے تو اسے تو بہت خوش ہونا چاہیے کہ ہماری بہت کمپیٹیبلٹی ہے ماشاء اللہ, کہ دیکھو یہ بات وہی کرتے ہیں جو میرے اندر ہوتی ہے, یہاں میں بیٹھتا ہوں تو یہ بات کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں اور میرا ذہن کہیں اور جاتا ہے میری کسی بیماری کی طرف. یہ دیکھو مجھے راستے میں بھی کھڑے کھڑے کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ذرا خیال رکھو, تو ایسا کرتے ہیں تو خوش ہونا چاہیے, خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ان کو میری طرف توجہ ہے, میری فکر ہے, مجھے اچھے شیخ ملے ہیں کہ میری فکر کرتے ہیں. اس پہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا شیخ اور مرید کا تعلق ایسا رہے کہ ہم فرشتے بن کر کے رہے اور شیخ زندگی میں کبھی یہ کہے ہی نہیں کہ تیری زندگی میں یہ چیز قابل اصلاح ہے. وہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ہماری تعریف ہوتی رہے کہ یہ بہت اچھا مرید ہے, ماشاءاللہ یہ ذکر کا بہت پابند ہے, ماشاءاللہ تلاوت کی بہت پابندی یہ کرتے ہیں, ماشاءاللہ مجلس کبھی, اس سے ہمارا دل بہت خوش ہوتا ہے. ایسے لوگ فکر میں پڑنا چاہیے ہمیں تو کہ بھائی ہم نے تو تعلق جوڑا ہے اصلاح کے لیے اور ایسی کوئی بات تو ہمیں نظر ہی نہیں آ رہی ہے, مجلس میں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتی, ہمارا ذہن ادھر جاتا کیوں نہیں, شیخ تو بہت بیان کر رہے ہیں مگر ہمارا ذہن, یہ فکر ہونی چاہیے. اس لیے کہ شیخ جو ہے ایک آئینہ ہے, آئینہ, اور اگر اس آئینے میں ہمیں اپنے عیوب نظر نہ آئے تو ہمیں سمجھ جانا چاہیے کہ ہم شیخ کی مجلس میں اندھے ہو کر کے آتے ہیں. اندھے ہو کر کے کیا مطلب؟ کہ ہماری باطنی آنکھوں کے اوپر ہم یہ باطنی آنکھیں جو محبت ہے, محبت اور عقیدت ہے اور عظمت ہے اور طلب ہے اور احتیاج ہے, یہ باطنی آنکھیں, ان کے اوپر ہم پردہ ڈال کر کے آتے ہیں. تو پردہ ڈال کر کے آئیں گے تو کون سی چیز ہمیں اپنی نظر آئے گی؟ ایک صاحب جو ہے وہ اپنے شیخ کے پاس جاتے تھے تو وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت جب بھی میں آتا ہوں آپ کی مجلس میں اور آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو مجھے خنزیر کی شکل نظر آتی ہے. کہا کہ کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, آپ جو ہے جو میں نے معمولات تمہیں بتائے ہیں وہ کرتے رہو, جو پڑھنے کے لیے کہا ہے وہ پڑھتے رہو اور یہاں مجلس میں آ کر کے بیٹھتے رہو. اب اس زمانے کے لوگ تھے, ہم اگر ہمارے شیخ کو دیکھیں اور شیخ کا منہ ہمیں کالا نظر آتا, شیخ کے چہرے پر ہم دیکھتے اور خنزیر کی صورت ہمیں نظر آتی تو آنا ہی بند کر دیتے, مگر ان لوگوں کو عقیدت ہوتی تھی, شیخ کو بتا دیتے تھے اپنے حوال اور شیخ جو کہتا آتے رہے. پھر کچھ دنوں کے بعد انہوں نے یہ کہا, کچھ ہفتوں کے بعد, کہ حضرت اب عجیب بات ہے کہ جب میں آپ پر نظر ڈالتا ہوں تو پہلے جو ہے وہ خنزیر کسی شکل مجھے نظر آتی تھی, اب جو ہے وہ کتے جیسی شکل نظر آتی ہے. تو شیخ نے کہا کہ کوئی بات نہیں, آپ اپنا کام کرتے رہو, اس میں پیچھے مت رہو, ذکر کرتے رہو, اذکار کرتے رہو, تلاوت کرتے رہو, میں نے جو کچھ تمہیں بتلایا ہے وہ کرتے رہو اور مجلس میں آتے رہو, صحبت میں آ کر کے بیٹھتے رہو. تھوڑے دنوں کی بات کہا کہ حضرت اب حالت کچھ بدل گئی ہے, اب آپ کی شکل کو دیکھتا ہوں تو نہ خنزیر کی شکل ہے نہ کتے کی شکل ہے، بندر کی شکل نظر آتی ہے. کہا کہ بندر کی شکل، چلو کوئی بات نہیں، کرتے رہو فکر. اب کتنے ہفتے گزر گئے ہوں گے اور کتنے مہینے گزر گئے ہوں گے، مگر اسی کو سلوک کہتے ہیں. سلوک، سلوک تصوف میں کیا ضروری ہے کہ شیخ پر اتنا بھروسہ اور اعتماد ہو کہ شیخ اگر کہہ دے کہ نہیں فکر کی بات نہیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیے، آپ اپنے کام میں لگے رہے تو آدمی لگا رہے. یہ ہے، اسی کو سلوک کہتے ہیں، اسی میں سلوک. ایک شخص نے اپنے شیخ سے، اپنے شیخ سے پوچھا، ایک مرید نے، کہ حضرت ذرا یہ بتلائیے کہ پیری مریدی کیا ہے، یہ پیری مریدی کیا ہے؟ تو شیخ نے کہا کہ جواب تو بعد میں دوں گا، ابھی آپ جو ہے وہ یہ درہموں کی اور دینار کی تھیلی لیجئے، اور یہ درہم دینار کی تھیلی لے جاؤ اور فلاں گاؤں میں جا کر، فلاں شہر میں جا کر، فلاں صاحب کو دے کر کے آؤ. یہ گھر سے نکلے، جانے لگے، جانے لگے تو راستے میں ایک بہت خوبصورت عورت پہ ان کی نظر پڑی. نظر پڑی تو دل میں تغیر آیا، تغیر آیا تو کچھ اس سے بات چیت شروع کر دی، اور بات چیت کے نتیجے میں اپنی خواہش کو ظاہر کیا. تو اس عورت نے کہا کہ اگر اتنے درہم یا اتنے دینار تم ہمیں دے دو تو ہم تمہارے ساتھ یہ خواہش پوری کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اس کے پاس تو شیخ کی وہ دی ہوئی امانت تھی ہی، خود تو غریب تھا، مگر شیخ کی دی ہوئی امانت، اب نفس جب غالب آتا ہے تو دیکھو کیا سے کیا ہو جاتا ہے کہ گندا کام کرنا ہے وہ بھی شیخ کی دی ہوئی امانت کے ساتھ. تو دل میں خیال آیا کہ چلو بھائی پھر بعد میں شیخ سے نمٹ لیں گے، ابھی یہ کام تو پورا کر لیتے ہیں. بس ابھی یہ ارادہ کیا تھا کہ غیب سے ایک تماچا پڑا، غیب سے ایک تماچا گال کے اوپر، اور جب تماچا پڑا تو ایسے ہوش میں آ گئے اور لاحول پڑا، استغفار کیا کہ میں کیا کر رہا تھا، اور دستگیری ہو گئی، اور دستگیری ہو گئی اور چلے گئے، چلے گئے. اور وہ ابراہیم بھائی یا احمد بھائی یا جس کسی کو امانت دینی تھی وہ امانت دی، اور امانت دے کر کے واپس آ گئی. واپس آ گئے تو شیخ نے کہا کہ اب پیری مریدی سمجھ میں آ گئی. پیری مریدی یہ ہے کہ شیخ جو کہے، جو کہے، آنکھ بند کر کے اس کو کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، راستے میں جو کچھ رکاوٹیں آئے گی دور اللہ کرے گا، سبب شیخ کو بنائے گا. جو شیخ کے ہاتھ میں گیا ہے، شیخ کے ہاتھ، شیخ اسی طرح مخلوق ہے جیسے آپ مخلوق، جیسے میں مخلوق. شیخ میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی مخلوق اور ہم بھی مخلوق. شیخ بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ بس شیخ کی اور مرید کی حیثیت ویسی ہی ہے جیسی ایک ڈاکٹر کی اور مریض کی. ڈاکٹر بھی مخلوق اور مریض بھی مخلوق. مریض کو شفا ڈاکٹر نہیں دیتا، اللہ دیتا ہے، مگر ڈاکٹر کو واسطہ بنا کر تو سینے میں جو دل ہے اور وہ بگڑ جاتا ہے، اس کی اصلاح شیخ نہیں کرتا، اس کا تزکیہ شیخ نہیں کرتا، تزکیہ اللہ کرتا ہے، اصلاح اللہ کرتا ہے، مگر شیخ جو کہ مخلوق ہے اسے واسطہ بنا کر. اور چونکہ واسطے کا بھی احسان ہوتا ہے، اسی لیے ہم ڈاکٹر کو بھی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، بڑی محنت سے آپ نے مجھے دیکھا اور بہت آپ نے غور و فکر کیا میرے معاملے میں، اور جزاک اللہ. تو اسی طرح چونکہ شیخ واسطہ بنتا ہے تو واسطے کا بھی شکر ادا کیا جاتا ہے، اس لیے ہم شیخ کا احترام کرتے ہیں اور شیخ کا ادب کرتے ہیں. جیسے خالق اللہ ہے، ماں باپ نہیں، مگر چونکہ اللہ پیدا کرتا ہے ہمیں ماں باپ کے واسطے سے، تو اللہ نے ہمیں حکم کیا ہے کہ دیکھو میری عبادت کرو، اس لیے کہ میں حقیقی پیدا کرنے والا ہوں، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ تمہارے ماں باپ تمہارے دنیا میں آنے کا سبب بنے ہیں. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تیرے رب کا فیصلہ ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت صرف اس کی کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک. جہاں کہیں اللہ کا ذکر ہے وہاں ماں باپ کا، جہاں اللہ کا ذکر ہے ماں باپ کا. کیوں؟ اس لیے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو دنیا میں ہمیں وجود ملا اللہ کی وجہ سے، لہذا عبادت اسی کی ہوگی. مگر چونکہ وہ ہمیں پیدا کرتا ہے مخلوق کے واسطے سے، یعنی والدین کو واسطہ بناتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کے لیے کہا جاتا ہے. تو شیخ جو ہے، شیخ پیری مریدی یہی ہے کہ اللہ تعالی شانہ ہمیں سیدھے راستے پر چلاتے ہیں، اور شیخ ہمارے لیے واسطہ ہے، اس سے ہم رہنمائی لیتے ہیں. راستے میں کچھ بھی پھر رکاوٹیں آتی ہیں تو چونکہ سنسیئر ہوتا ہے، سنسیئر عقیدت محبت اور صرف اللہ کو، اے اللہ میں تو تجھے چاہتا ہوں، میں تجھے چاہتا ہوں، اے اللہ میں تجھے چاہتا ہوں، اگر میرے شیخ کے بغیر بھی تجھ تک پہنچ جاتا تو میرے شیخ کی مجھے کیا ضرورت تھی, مگر تو چونکہ تو نے دنیا کو دار الاسباب بنایا ہے کہ علم کے لیے معلم کی ضرورت ہے, تو روحانیت کے لیے شیخ کی ضرورت پڑتی ہے, پیاس بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے, پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کی ضرورت پڑتی ہے. تو جس طرح پیٹ بھرنے کے لیے روٹی کھاتا ہوں, پیاس بجھانے کے لیے پانی پیتا ہوں, علم حاصل کرنے کے لیے کسی معلم کے پاس جاتا ہوں, اسی طرح اپنی روحانیت اور تیری محبت حاصل کرنے کے لیے کسی شیخ کے پاس جاتا ہوں. یہ ایک سنت اللہ ہے کہ دنیا دار الاسباب ہے, یہاں کسی نہ کسی کو واسطہ بنانا پڑتا ہے. مگر اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ شیخ کے ہاتھ میں کچھ ہے, نہیں. اللہ اللہم آتی نفسی تقواہ, دعا ہے اللہ میرے نفس کو تو تقوی عطا فرما, وزکیہا اور تو اس کا تزکیہ فرما, انت خیر من زکاہا, اس لیے کہ تو ہی ان لوگوں میں سب سے بہتر ہے جو اس کا تزکیہ کر سکتے ہیں. اور اللہ تعالی شانہ نے صحابہ کو کیا کہا, ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ, اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی, ما زکا منکم من احد ابدا, تو یہ صحابہ کرام کی جماعت, تم میں سے کبھی بھی کسی شخص کا بھی تزکیہ نہ ہوتا. یعنی سید المرسلین کے آنے کے باوجود بھی تمہارا تزکیہ نہ ہوتا اگر اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت تم پر نشاور نہ کرتا. اسی لیے دیکھو ابو جہل کا تزکیہ نہ ہوا, ابو لہب کا تزکیہ نہ ہوا, عبداللہ بن ابی بن سلول کا تزکیہ نہ ہوا. تو یہ تزکیہ جو ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, مگر اللہ تعالی شانہ نے یہ سبب بنایا ہے. اس لیے یہ بھی غلط کہ یہ کہا جائے کہ اللہ ہی تزکیہ کرتا ہے لہذا ہمیں شیخ کی ضرورت نہیں. پھر تو ایسا کرو کہ اللہ ہی پیٹ بھرتا ہے لہذا روٹی کی ضرورت نہیں, اللہ ہی پیاس بجھاتا ہے لہذا پانی کی ضرورت نہیں, اللہ ہی علم دیتا ہے. اللہ خود کہہ رہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ, اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ, اقرأ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ, اللہ سکھاتا ہے. تو جب اللہ سکھاتا ہے تو پھر استاد کی کیوں ضرورت ہے؟ تو وہاں بھی ایسا کہہ دو کہ میں علم خود بخود اللہ سے حاصل کروں گا, مجھے استاد کی ضرورت نہیں. یہاں بھی تزکیہ اللہ کرتا ہے مگر سبب بناتا ہے شیخ کو. تو یہ سبب ہے, شیخ سبب ہے. تو یہ کہنا بھی غلط کہ اللہ تزکیہ کرے گا مجھے شیخ کی ضرورت نہیں, اور یہ کہنا بھی غلط کہ میرے لیے تو جو کچھ ہے شیخ ہی ہے, اب شیخ جانے اور اللہ جانے میرا تعلق تو شیخ سے ہے. یہ توحید جو ہے توحید, اس میں ذرا شرک کی بو آنے لگتی ہے, شرک کی بو. شیخ جو کچھ ہے شیخ, میرے حضرت نے یہ کیا, میرے حضرت نے یہ کیا, میرے شیخ نے یہ کیا. نہیں, اس کو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے کہ مؤثر حقیقی اللہ جل جلالہ وامن والہ ہے, اور سبب کے درجے میں میرا شیخ ہے. سبب بھی چونکہ بہت اونچا ہوتا ہے اس لیے سبب کا بھی احترام ضروری ہے. بھائی جب کسی کے گھر جاتے ہیں, دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ اللہ کے واسطے کچھ دے دو, تو دروازہ نہیں دیتا. اللہ کے واسطے کچھ دے دو, دروازہ نہیں دیتا. دیتا اندر کوئی ہوتا ہے وہ, مگر پھر بھی دروازے کا بھی احترام ہوتا ہے کہ دروازہ اگر نہ کھلتا تو اندر سے آدمی دیتا کیسے. تو شیخ دروازہ ہے اور حقیقی دینے والا اللہ ہے. تو یہ جو ہے اس کی ذرا فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ شیخ کے ساتھ اپنا تعلق. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عیوب ہمارے کیسے معلوم ہوتے ہیں, ہمیں عیوب کہ میرے اندر کیا کیا, ایک تو ذکر اللہ سے. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے کہ ذکر اللہ. اور آگے والی بات کہوں تو اس سے آپ کو اور زیادہ لطف آئے گا کہ عیوب کا اور باطنی بیماریوں کا پتہ بھی چلتا ہے ذکر اللہ سے, اور باطنی بیماریوں کا علاج بھی ذکر اللہ ہے, اور باطنی بیماریوں کا امالہ, اس لیے کہ ازالہ ہوتا نہیں, امالہ, باطنی بیماریوں کا امالہ اور باطنی بیماریوں کا مغلوب ہونا اور باطنی بیماریوں کا دب جانا, یہ بھی ذکر اللہ سے ہوتا ہے. ذکر اللہ سے پتہ بھی چلتا ہے اور ذکر اللہ سے ان بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے. اس لیے جو ذکر اللہ میں جتنا زیادہ پابندی کرے گا, روزانہ اپنے ذکر کو پورا کرو, اپنی تسبیحات کو پوری کرو, اپنی تلاوت کو, کچھ بھی ہو جائے ان چیزوں کو مت چھوڑو, اس کے لیے وقت نکالو, اسے اہمیت دو. جب اسے اہمیت دی جائے گی بیماریاں کھل کر سامنے آئیں گی, بیماریاں دبنے لگے گی. میرے شیخ حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی یہ ارشاد فرماتے تھے کہ ذکر اللہ کا اتنا اہتمام کرو اور اپنے دلوں کو اتنا ذاکر بناؤ کہ اللہ کے ذکر کی کیفیت دل کی تمام کیفیات پر غالب آ جائیں اور باقی ساری کیفیات اس کے نیچے دب جائیں اور مغلوب ہو جائیں, تاکہ کبر بھی دب جاوے, حسد بھی دب جاوے, کینہ بھی دب جاوے, اور ذکر اللہ جو ہے وہ غالب رہے, ذکر اللہ غالب رہے. تو ایک طریقہ یہ ہے کہ ذکر اللہ اس کا اہتمام ہو. دوسرا, اپنے شیخ کی صحبت میں بیٹھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے اندر کیا بیماریاں ہیں. کبھی کبھی گفتگو کے دوران کوئی ایسی بات آ جاتی ہے کہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ تو میرے اندر بھی ہے. کبھی کبھی شیخ بات کر رہا ہے حسد کی اور ذہن ہمارا جاتا ہے ہمارے تکبر کی طرف کہ بھئی یہ میرے اندر تکبر ہے مجلس سے. تو وہ میں مرید کی بات کہہ رہا تھا کہ اب آپ بندر جیسے نظر آتے ہیں. تو کہا کوئی بات نہیں, آپ جاری رکھو اپنا جو کچھ میں نے کہا ہے, ملتے رہو, آتے رہو, ذکر اللہ کرتے رہو. ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کہ ترقی کچھ نہیں ہو رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو کسی ایسے شخص کے حوالے کیا تھا جو ان کی حالت کو جانتا تھا کہ میں صحیح ہاتھوں میں ہوں. بہت اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. جیسے ڈاکٹر کوئی دوا دیتا ہے, ہم بھی ہمارے ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر شیخ ڈاکٹر اشتیاق صاحب سے کہتے ہیں کہ کھانسی جا نہیں رہی ہے, بہت کھانسی ہو رہی ہے, جاتی نہیں ہے, اور آج تو آنکھوں میں کھجلی بھی بہت ہو رہی ہے, آج تو سر بھی بہت بھاری ہے. تو ڈاکٹر صاحب مجھے پوچھتے ہیں کہ میں نے جو دوائی دی تھی وہ تو آپ لے رہے ہیں نا؟ میں کہتا ہوں کہ جی ہاں لے رہا ہوں. تو وہ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا, دیکھو. مان لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی. وہ کہتے ہیں کہ بس وہ دوا جاری رکھیے آپ, مان لیتے ہیں, ان کے ساتھ بحث نہیں کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ان کو بتانا تھا وہ بتلا دیا. ہو سکتا تھا کہ ہماری باتوں سے ان کے ذہن میں کوئی نئی بات آتی, کوئی نئی بیماری آتی, شاید دوا میں کچھ تغیر کرنا ہوتا, ہم نے ان کو بتلا دیا. اب آگے وہ جو کہے وہی ہمیں کرنا ہے. اس لیے کہ ہم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے اور ان کو ہم نے اپنا ڈاکٹر مقرر کیا ہے, اپنا جی بی مقرر کیا ہے. تو یہ سمجھ کر ڈاکٹر اور جی بی مقرر کیا ہے کہ یہ شخص اس فن میں ماہر ہے, اس فن سے واقف ہے, اور یہ ہماری ہمدردی اور خیر خواہی کے ساتھ ہمیں بہتر سے بہتر دوا دے گا, بہتر سے بہتر مشورہ دے گا, یہ اس میں کوتاہی نہیں کرے گا. تو اسی طرح یہاں پر بھی کرتے رہو بھائی, کرتے رہو. بہت سے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں کہ وہ علاج بتلایا گیا تھا اسے تو میں کر رہا ہوں مگر کوئی فرق نہیں. تو کہا جاتا ہے کہ کرتے رہو آپ, تو ایسا سمجھتے ہیں کہ بس ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں اس لیے کہہ رہے کہ کرتے رہو. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھائی فنا علاج کرو تو خود ہی فیصلہ کر لیتے ہیں, بیمار اور خود فیصلہ کرے, بیمار اور خود. عربی میں کہتے کہ رائے العلیل علیل, بیمار کی رائے بھی بیمار ہوتی ہے, بیمار کا اپینین بھی بیمار ہوتا ہے, بیمار کا اپینین بھی بیمار. یعنی جس معاملے میں آپ الجھن میں ہیں اس میں آپ کو اپنی رائے پر عمل نہیں کرنا چاہیے, اس میں کسی ایکسپرٹ سے پوچھنا چاہیے کہ اس میں کیا کروں, آپ کی کیا رائے ہے. تو چلتے رہو, کرتے رہو, مضبوطی کے ساتھ رہو. تو اب جو ہے وہ اس نے کہا کہ بندر جیسے, کہا کہ کوئی بات نہیں, چل. تھوڑے دنوں کے بعد کہنا کہ حضرت عجیب بات ہے, کیا ہے کہ اب مجھے آپ برابر انسان لگ رہے ہیں. ایسا مجھے ابھی بیچ میں کبھی ایسا ایک لمحے کے لیے بھی کوئی دوسری شکل نہیں آتی. حضرت کہا الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. کہا کہ جب تو ہمارے پاس آئے تھے پہلی مرتبہ اور جب تم نے یہ کہا کہ میں جب آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں خنزیر کی شکل و صورت تو نہیں. تو کہا کہ یہ میری شکل نہیں تھی, یہ میرے چہرے میں آپ کو اپنی شکل نظر آ رہی تھی, اپنی شکل نظر آ رہی تھی. اور یہ تمہاری عقیدت, تمہاری محبت, تمہاری عظمت, تمہاری حسن طلب اور تمہاری سچائی اور تمہارے محتاج بن کر آنے کی برکت تھی کہ اللہ تمہیں اپنی شکل بتا رہے تھے. اور پھر میں نے کہا کہ یہ کرو وہ کرو, لگے رہو, تم لگے رہے لگے رہے لگے رہے, اور پھر آ کر کہنے لگے کہ اب تو مجھے شکل کتے جیسی نظر آتی ہے. تو کتے میں اتنی بری خصلتیں نہیں ہیں جتنی خنزیر میں ہے. تو کہا کہ میں بہت خوش ہو گیا کہ مرید کی ترقی ہو رہی ہے, میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اب جو ہے برائیاں کم ہوئی ہیں. پھر جب تم نے آ کر کے مجھے یہ کہا کہ اب مجھے بندر کی شکل نظر آ رہی ہے تو میں اور خوش ہوا کہ بندر میں اتنی بری خصلتیں نہیں جتنی کتے میں ہے, یہ اور ترقی ہو رہی ہے. اور میں سمجھ رہا تھا کہ بہت جلدی یہ کمال تک پہنچ جائے گا. کہا کہ اب تم مجھے دیکھتے ہیں تو تمہیں میں انسان نظر آتا ہوں, یہ میری انسانیت نہیں ہے, یہ تمہاری انسانیت ہے کہ اللہ جل جلالہ وامن والہ نے حیوانیت سے نکال کر تمہیں انسانیت تک پہنچا دیا اور تمہارا تزکیہ ہو گیا, تمہاری اصلاح ہو گئی اور تم کمال تک پہنچ گئی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا اصل میں وہاں سے توازو تکبر سے پہنچے تھے کہ یہ تکبر چیز ایسی ہے کہ پتہ نہیں چلتی ہمیں کہ میرے اندر تکبر ہے یا نہیں, میں ایروگنٹ ہوں یا نہیں, میں پراؤڈ ہوں یا نہیں, نہیں ایسا پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ خود کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ اس پوری مسجد میں میرے جیسا تو متوازی کوئی ہے ہی نہیں, میرے جیسی توازو کسی میں نہیں ہے, میں بہت ہمبل ہوں, میں بہت ہمبل, میرے اندر بہت ہیوملٹی ہے. حالانکہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ اس ہمبلنس میں بھی پرائیڈ اور ایروگنس چھپا ہوا ہے. ہاں کوئی نکل رہا ہوتا ہے تو اس کا جوتا یوں پکڑ کے رکھ دیتے ہیں. مسجد کے مسلی نکلتے ہیں تو سب کی جوتیاں یوں رکھتے ہیں اور دل دل میں بہت خوش ہوتے ہیں کہ سب ایسا سمجھ رہے ہوں گے کہ اس جیسی توازو تو کسی میں نہیں, اور خود بھی ایسا سمجھتا ہے کہ دیکھو میرے اندر توازو ہے اسی لیے تو جوتے رکھ رہا ہوں. ایک نواب صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ پر خط لکھا کہ حضرت میرے اندر تکبر ہے, جیسے میں نے کہا کہ ذکر اللہ کی برکت سے, شیخ کی صحبت کی برکت سے دو چیزیں, اور تیسری چیز بیماریاں کیسے پتہ چلتی ہے, خط و کتابت سے, اطلاع سے, خط لکھو یا گفتگو کرو اپنی حالت بتلاؤ. تو اپنی حالت بتلانے سے عیوب معلوم ہوتے ہیں, شیخ پکڑ لیتا ہے, شیخ کی گرفت میں آ جاتی ہے کہ اچھا یہ بات ہے, یہ جو جملہ زبان سے نکلا اچھا یہ بھی بات ہے, یہ جو جملہ میرے اوپر لکھا ہے, یہ سینٹنس بہت باریک انداز میں ریا میں مبتلا ہے, مجھے دکھا رہا ہے کہ میں اتنا اچھا ہو گیا ہوں, یہ جو جملہ لکھا ہوا یہاں ذرا انانیت ہے بڑھائی ہے, یہ جو جملہ لکھا ہوا یہاں ذرا اس میں کنجوسی ہے. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ مرید کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ شیخ پر خط لکھتا رہے, چاہے شیخ کی طرف سے جواب ملے نہ ملے, شیخ جہاں ضروری ہوگا وہاں جواب دے گا. شیخ کا پڑھتے رہنا ضروری ہے کہ آپ کی حالت کیا ہے, آپ کی حالت کیا ہے, اس میں سے شیخ کو بہت معلوم ہوتا ہے, تو اس سے معلوم ہوتی ہے مرید کی حالت. مرید کو بھی متوجہ کرتا ہے پھر کہ تمہارے اندر یہ برائی ہے, یہ عیب ہے. کبھی کبھی خط پڑھ کر کے لکھ دیتا ہے, کبھی کبھی راستے میں چلتے چلتے کوئی بات کہہ دیتا ہے, کبھی کبھی نجی مجلس میں کوئی بات کہہ دیتا ہے, کبھی ایسے عمومی مجلس میں کہہ دیتا ہے جو اس کے فائدے کی, اسے تو پتا بھی نہیں ہوتا کہ میرے خط کو پڑھنے کے بعد یہ آج تقریر ہو رہی ہے, یہ میرے خط کا جواب ہے, کبھی کبھی تو پتا بھی نہیں چلتا. تو ایک تو یہ کہ اطلاع اور اتباع, اطلاع سے شیخ بتائے گا کہ یہ بیماری ہے, ذکر اللہ سے پتا چلے گا, اور شیخ کی صحبت میں جب طلب کے ساتھ, احتیاج کے ساتھ, عظمت, عقیدت, محبت کے ساتھ آئے گا تو پتا چلے گا. تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نواب صاحب نے خط لکھا کہ حضرت میرے اندر کبر ہے, میرے اندر کبر ہے. اب یہ ادب کے خلاف ہے کہ شیخ کے اوپر ایسی باریک بیماری کے بارے میں لکھ دے کہ میرے اوپر ایسا لکھے کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میرے اندر کبر ہے اور اس کی وجہ یہ ہے. اب آپ فیصلہ فرمائیں, ڈاکٹر کے پاس جا کر کے بہت مخفی بیماری کے بارے میں آپ جا کر کہہ ہی دیں کہ مجھے کینسر ہوا ہے آپ علاج کیجئے میرا, تو ڈاکٹر کو برا لگے گا. آپ یہ کہیں کہ مجھے ٹی بی ہو گئی ہے آپ علاج کیجئے میرا, نہیں مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے ٹی بی ہے, کچھ سمٹمز ایسے لگ رہے ہیں, ذرا آپ دیکھ لیجئے مجھے, چیک کیجئے. ادب یہ ہے کہ طلب کے ساتھ. تو لکھا کہ میں کبر میں مبتلا ہوں اور میں خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں, اس لیے کہ خانقاہ ہاسپٹل ہے روحانی بیماریوں کے لیے, تو خانقاہ میں آنا چاہتا ہوں اور خانقاہ میں آ کر کبر کی بیماری کو دور کرنے کے لیے وہاں خانقاہ میں جتنے لوگ آئیں گے ان کی جوتیاں سیدھی کروں گا. تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ میں نواب ہوں, جب لوگوں کی جوتیاں سیدھی کروں گا تو جوتیاں سیدھی کرنے سے میرا کبر اور میری پرائیڈ جو ہے وہ دور ہو جائے گی. مگر میرے بھائیو یہ اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ اتنا آسان نہیں کہ کیمسٹ میں جا کر کے آپ یوں ہی دوا اٹھا لو, وہ تو ڈاکٹر فیصلہ کرتا ہے. اسی لیے ہر دوا کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ دوا اسی کے لیے ہے جس کے لیے پرسکرائب کی گئی ہے, دوسرے پیشنٹ کے لیے نہیں ہے. تو حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا, اور جواب میں یہ لکھا کہ بیمار اور خود ہی طبیب, نواب صاحب پر لکھا, اس لیے کہ حضرت تھانوی تو نوابوں کے نواب تھے نا, جس کا اللہ تعالیٰ سے تعلق ہو جائے وہ تو بادشاہ ہوتا ہے, وہ کسی سے کیا ڈرتا ہے, وہ کسی نواب کو کیا خاطر میں لائے گا. تو حضرت نے فرمایا کہ بیمار اور خود ہی طبیب, آپ بیمار اور خود ہی طبیب بھی ہو گئے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میرے اندر تکبر ہے, تو یہ ڈاکٹر کا کام آپ نے کر لیا, اس کے بعد علاج بھی آپ نے تجویز کر لیا کہ تکبر کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں تھانہ بھون جاؤں اور وہاں لوگوں کی جوتیاں سیدھے کرتا رہوں. تو بیمار اور خود ہی طبیب, اور پھر حضرت نے فرمایا کہ بیمار آئے یہاں اور مریض بن کر آئے, مریض بن کر, اور طبیب کے فیصلے کے سامنے اپنی گردن جھکائے, طبیب اگر یہ کہے کہ جوتیاں سیدھی کرو تو جوتیاں سیدھی کرے, اور طبیب اگر یہ کہے کہ میری مسند پر بیٹھے تو میری مسند پہ بیٹھ جائے, طبیب جو کہے وہ کرے, اور خط روانہ کر دیا. اور حکیم الامت تھے تو کیا فرمایا, حکیم الامت نے اس کے بعد فرمایا کہ یہ ہے نواب,
یہ ہے نواب، اگر یہاں آتا اور جوتیاں سیدھی کرتا تو تکبر میں اضافہ ہوتا کہ میں نواب ہو کر عوام کی جوتیوں کو سیدھی کر رہا ہوں، تکبر مٹتا نہیں، تکبر بڑھتا اس کا۔ تو یہ جو ہے عرض یہ کر رہا تھا کہ بہت باریک چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ ہمیں بیماری معلوم نہیں ہوتی، اور بیماری اگر معلوم ہو جاتی ہے ہمیں، بیماری معلوم ہو جاتی ہے تو ہمیں اس کا علاج معلوم نہیں ہوتا۔ اس لیے یہ جو توازو ہے، توازو کہ میرے اندر تکبر ہے یا توازو، اس کا فیصلہ شیخ کرے گا، اور شیخ فیصلہ کیسے کرے جبکہ ہم شیخ کو ہمارے احوال بتاتے ہی نہیں، ہمیں نظر کیسے آئے گا جب ہم شیخ کی مجلس میں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ، طلب کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ بیٹھتے ہی نہیں، ہمیں ہمارا کبر کیسے نظر آئے گا جبکہ ہم ذکر اللہ کا اہتمام ہی نہیں کرتے، تلاوت کا اہتمام ہی نہیں کرتے، 24 گھنٹے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کا استحضار دل دماغ میں پیدا کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اس لیے یہ کبر جو ہے بہت بری بیماری ہے، اور جتنی یہ بری ہے اس کی ضد توازو اتنی ہی اعلیٰ صفت ہے۔ یہ کبر بہت بری، یہ جتنی بری ہے اس کی ضد توازو اتنی ہی اونچی۔ جو تکبر کرے گا اللہ ذلیل کرے گا، اور جو توازو کرے گا اللہ اسے سر بلندی عطا کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ وہ رہے گا چھوٹا بن کر، لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا۔ جو اپنی نظر میں چھوٹا، وہ اللہ کی نظر میں بڑا، فرشتوں کی نظر میں بڑا، وہ صلحاء کی نظر میں بڑا، وہ اولیاء کی نظر میں بڑا، وہ مخلوق کی نظر میں بڑا، اور جو اپنی نظر میں بڑا وہ اللہ کی نظر میں بھی چھوٹا، فرشتوں کی نظر میں بھی چھوٹا، وہ صلحاء کی نظر میں بھی چھوٹا، وہ اپنی برادری کی نظر میں چھوٹا، وہ مخلوق کی نظر میں چھوٹا، اپنے دوستوں کی نظر میں بھی وہ چھوٹا۔ اتنا ذلیل وہ ہو جاتا ہے کہ اپنے دوستوں کی نظر میں بھی چھوٹا۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے نجات عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ہے، اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی، اللہ مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، وکبیرا فی اعین الناس، اور لوگوں کی نظروں میں بڑا بنا دے، کہ لوگ تو مجھے عزت سے دیکھیں اور میں اپنے آپ کو حقارت سے دیکھوں کہ بھائی تو چھوٹا ہے، تو کچھ نہیں ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ تعالی نے ایک مرتبہ کوئی ایسی گفتگو ہو گئی جس گفتگو کے نتیجے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، یہ فرما دیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس مسجد میں جتنے آنے والے لوگ ہیں ان میں سب سے بدتر مالک بن دینار ہے، کا مجھ سے بدتر کوئی نہیں ہے۔ یہ خبر پہنچی حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ عجیب و غریب بات ہو گئی، آج تو مالک بن دینار جیسا ولی اپنے زمانے کا، اس نے یہ کہا کہ اس مسجد میں آنے والے جتنے لوگ ہیں ان میں سب سے بدتر مالک بن دینار ہے، مالک بن دینار سے برا کوئی نہیں۔ تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اور حضرت نے فرمایا کہ اسی چیز نے تو ہمارے مالک کو لوگوں کے دلوں کا مالک بنا رکھا ہے۔ یہ جو مالک کی کیفیت ہے کہ مجھ سے بدتر کوئی نہیں، اسی نے تو مالک کو لوگوں کے دلوں کا مالک بنا رکھا ہے۔ جو توازو اختیار کرتا ہے وہ بادشاہ ہو جاتا ہے، اور جو بادشاہ بننے کی کوشش کرتا ہے اس کی جگہ کسی کے دل میں نہیں رہتی۔ اس لیے اس کو اختیار کیا جائے، مگر جیسے میں نے کہا کہ اس میں ہمیں دھوکہ لگ جاتا ہے، اس لیے دھوکہ لگ جاتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ نہ میرے اندر کہاں تکبر ہے، نہ میں الحمدللہ تکبر سے پاک ہوں، میرے اندر بڑھائی نہیں ہے، میرے اندر توازو ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت حاجی محمد شریف صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، بس اصل جو یہ لمبی چوڑی تمہید ہوئی وہ اس کے لیے، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دل میں اتنی توازو کا پیدا ہونا ضروری ہے۔ بھائی توازو پیدا کرنے والوں نے تو بہت توازو پیدا کر لی، مگر اتنی توازو پیدا ہونا ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ کتنی؟ کہ اپنے کو اس قدر حقیر جانے، اپنے کو اتنا چھوٹا جانے اور معمولی جانے اور بے قدر جانے کہ میلے کچیلے کپڑوں والا جس کے کپڑوں میں سے بدبو آ رہی ہو اس کے ساتھ عقلی طور پر معانقہ کرنے کو دل میں آر محسوس نہ کرے۔ عقلی طور پر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی میلے کچیلے کپڑے میں ہے، پسینے کی بو آ رہی ہے، تو ایک ہوتا ہے طبعی اور ایک ہوتا ہے عقلی۔ تو طبعی طور پر ایک کلین آدمی ہوگا تو اسے دیکھ کر کے تھوڑا یہ تو ہوگا جی ذرا کہ یار ذرا گندا آدمی ہے, صاف نہیں ہے طبعی طور پر. مگر عقل جو ہے, عقل کیا فیصلہ کرتی ہے کہ ظاہر میں گندا لگتا ہے مگر باطن میں تو یہ مجھ سے اچھا ہے, اس لیے اس سے گلے لگنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور بے دھڑک وہ اس سے گلے لگ جاوے. عقلی طور پر معانقہ کرنے کو دل میں آر محسوس نہ کرے, یعنی بے ساختہ طور پر اس کے سینے کے ساتھ چمٹنے کو دل چاہے کہ میں تو اس سے بھی حقیر ہوں, میں تو اس سے بھی گھرا پڑا آدمی ہوں. اللہ جل جلالہ وعمن والہ بھائی ہمیں توازو نصیب فرماوے اور ہمیں باطن کے جتنے اوصاف حمیدہ ہیں وہ سارے نصیب کرے, اور اللہ تعالیٰ کبر سے ہم سب کو نجات دے, اور اللہ تعالیٰ دائمی نجات دے دے, دائمی ہمیشہ کے لیے کبر کو نکال دے, اور اللہ تعالیٰ کبر کے ساتھ باطن کے جتنے دوسرے رذائل ہیں, جتنی برائیاں ہیں, ان سب کو بھی اللہ دور فرما دے. اللہ ہمارا تزکیہ فرما دے, ہماری اصلاح فرما دے, اور تزکیہ اور اصلاح کے لیے جو اسباب ہمیں اختیار کرنے ہیں, جو ہمیں معلوم ہی ہے, اللہ تعالیٰ شانہ ان اسباب کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرماوے, اور ہمیں قد افلح من زکاہا کا مصداق بنا دے کہ کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کا تزکیہ کر دیا. تو ہمیں اس کی بھی فکر عطا فرماوے, اور آج کی نشست میں بھی جتنی باتیں آ گئی ہیں اللہ تعالیٰ شانہ ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. ربنا اغفر لنا وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک, یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرة. اللہم آت نفوسنا تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہم اصلح لنا شأننا کلہ ولا تکلنا الى انفسنا طرفة عین ولا تنزع منا صالح ما اعطیتنا. اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الاولى. اللہم زیننا بزینة الایمان وجعلنا هداة مهتدین. اللہم رب ارحمهما كما ربیانی صغیرا. اللہم اجعل حرکاتنا وسکناتنا كلها في محبتك وتقواك. اللہم انا نسألك الہدى والتقى والعفاف والغنى. اللہم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللہم انا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللہم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. اللہم اجعل خیر اعمالنا خواتیمها وخیر اعمارنا اواخرها وخیر ایامنا یوم نلقاک فیه. یا ولی الاسلام و اہلہ ثبتنا به حتی نلقاک. اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعمالنا من الریاء والسنتنا من الكذب واعیننا من الخیانة فانک تعلم خائنة الاعین وما تخفی الصدور. اللہم اجعلنی صغیرا فی عینی وکبیرا فی عین الناس. اللہم لا تؤمننا مکرک ولا تنسنا ذکرک ولا تهتک عنا سترک ولا تجعلنا من الغافلین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بھائی جو حضرات کسی شیخ سے بیعت ہیں اپنے